أستغفر الله أستغفر الله وأسأل الله التوبة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما هو أحلى. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآله
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. سيما بقية الله في العالمين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الحكيم في كتاب المجيد وفرقان الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. صلوات
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
تمام مومن و مومنات کو عید بعثت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک ہو. اور یہ عظیم دن جس میں 12 رکعت نماز 60 سال کی عبادت کے برابر, وہ عظیم دن کے جس میں ایک دن کا روزہ 60 یا 70 سال کے گناہوں کو مٹا دے اور عبادت کا ثواب ہو, یہ تمام کی تمام برکات اس محبوب خدا کی ذات کی وجہ سے ہیں کہ جنہوں نے اس دن اپنی نبوت کا اعلان کیا. یقیناً وہ ایک تاریخی اور نورانی لمحہ ہوگا کہ جس کے لیے تمام کائنات کی تمام مخلوقات, اولین و آخرین, اس لیے کہ یہ وہ ہستی ہے کہ جب نہ زمین تھا نہ آسمان تھا, نہ ہوا تھی نہ پانی تھا, نہ انسان تھا, کوئی بھی مخلوقات میں سے کچھ بھی نہیں تھا, تو تب بھی یہ محبوب خدا حضرت محمد مصطفیٰ کا نور موجود تھا. تو وہ نور جو سب سے پہلے خلق کیا گیا, اول ما خلق اللہ نوری, وہ نور جو سب سے پہلے خلق کیا گیا اور پھر جب انسان کو بنایا گیا اور انسانوں میں سے جو انبیاء بنے ان کو نبوت ملی ہی اس شرط پہ تھی کہ وہ محمد مصطفیٰ کی نبوت اور علی مرتضیٰ کی امامت اور ولایت پر ایمان لائیں. تو تمام انبیاء مبعوث ہونے سے پہلے انسانوں میں نبی کے طور پہ, رسول کے طور پہ تبلیغ دین کرنے سے پہلے ان سب نے عہد کیا پروردگار سے, وعدہ دیا کہ وہ محمد و آل محمد علیہ السلام کے تابع فرمان رہیں گے. ان کی نبوت اور ولایت پر پہلے یقین اور ایمان کا اظہار کیا, پھر پروردگار نے اس عظیم نعمت, یعنی نعمت نبوت اور رسالت کسی نبی کو عطا کی. تو خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور خصوصاً مثلا سائنس میں بھی جو ہے پرفیکشن کے لیے ایک ایولوشن تھیوری ہے کہ جب کوئی چیز شروع ہوتی ہے, مثلا آج بھی دیکھ رہے انسان جو ہے وہ کاریں بناتے ہیں, تو ہر پہلے والا ماڈل جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ اس میں کوئی ڈیفیشنسی, کوئی کمزوری, کوئی ایسی چیز رہ گئی ہے, اور نئے ماڈل میں نئی چیزیں انٹروڈیوس کراتے ہیں. سو دیز ہیومن بینگ, دیز پیپل ہو آر ایکسپرٹ how to manufacture, how to produce new cars. They are thinking and planning and trying to go towards the perfection. तो इसको कहते हैं evolution. तो जाहिर है कि जब अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को खल किया तो इंसान भी कम थे और उस वक्त टेक्नोलॉजी और इल्म और ये सब चीजें कम थी. तो जो जो इंसान की तादाद बढ़ती गई, इल्म बढ़ता गया, तजर्बात बढ़ते गए, तो उसके साथ साथ इंसानी जहन का भी इर्तका हुआ, इंसानी मालूमात का भी इर्तका हुआ. इसी तरह जो अंबिया बाद में आते गए उनकी जिम्मेदारियां और उनकी शरीयत ज्यादा परफेक्ट थी. तो इस हिसाब से जो है नबूवत के जो एवोल्यूशन होती रही, द मोस्ट परफेक्ट नबी एंड द सील ऑफ द मैसेंजर ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला वो हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करार पाए. और फिर सूरह अलक के अंदर परवरदिगार ने जब अपने फरिश्ते को भेजा, वो फरिश्ता थे जो खुद नूर मुस्तफा से खालक हुआ था और ये कोई नया दीदार नहीं था, लेकिन बहरहाल एक सिलसिला है अंबिया के बाद हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम खुदा के कासिद बनकर वही लेकर आते रहे. तो उसी तरह हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गार हिरा में मसरूफ इबादत थे तो अल्लाह के ये फरिश्ते वहां पर तशरीफ लाए हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, और कुरान की आयात के मुताबिक जो हुक्म दिया वो यही था, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, इकरा बिस्म रब्बिकल्लज़ी खलक, खलकल इंसान मिन अलक, कि अपने रब के हुक्म से, इकरा यानी पढ़ो, इकरा पढ़ो, बिस्म रब्बिकल्लज़ी खलक, जैसे हम सबको भी हुक्म है जब कोई पढ़े जब कोई काम करे तो क्या करें, अल्लाह के नाम से शुरू करें. तो हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये आयात दी गई, और फिर हम भी जो भी सूरह पढ़ते हैं, जब भी कुरान पढ़ते हैं तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से यानी अल्लाह का नाम लेकर पढ़ते हैं, और वो अल्लाह हम सब का खालिक है. तो परवरदिगार ने अपने महबूब पर जो पहली पहली वही नाजिल की और पहली चंद आयात जो नाजिल की वो भी यही 27 रजब का दिन था कि जब आप पर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और उनके साथ कुरान की आयात लेकर आए, और उस दिन रसूलुल्लाह मबऊस में रिसालत यानी रिसालत उनको कहा गया कि आप रिसालत का ऐलान कर दिया जाए. तो वो जो पहला पैगाम था हम सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तमाम मुसलमानों के लिए, मोमिनीन के लिए, कि पहला मैसेज इस्लाम का और कुरान का, खुदा का और नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला मैसेज क्या है, इकरा यानी पढ़ने और पढ़ाने का दर्स है. तो वो तमाम लोग जो मोहम्मद वाले मोहम्मद से वाबस्ता हैं, कुरान से वाबस्ता हैं, दीन इस्लाम से वाबस्ता हैं, उन सब के लिए द मोस्ट एंड द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैसेज. What is that? That is getting education, improving knowledge. और ये तमाम का तमाम इल्म ज़ाहिर है कि हम इंसान ज़ाहिर खुदा हमें आंखें देता है या कान देता है, यही अदाए खमसा है कि जिनके जरिए हम इल्म हासिल करते हैं. कुछ नॉलेज हम देख कर हासिल करते हैं, कुछ चीजें हम सुनकर हासिल करते हैं, कुछ चीजें हम पढ़कर हासिल करते हैं, या वो लोग जो देख नहीं सकते तो वो टच के जरिए भी जो है वो मुख्तलिफ चीजों का एक्सपीरियंस और तजर्बात हासिल करते हैं. लेकिन अल्लाह ताला ने हमें जो बदल की नेमत दी और मुख्तलिफ ऑर्गन दिए, खसूसन 5 सेंसरी ऑर्गन जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें दिए हैं, ये वो ऑर्गन है कि जिसके जरिए हम इस मेटीरियलिस्टिक दुनिया के अंदर इल्म हासिल करते हैं. लेकिन अल्लाह ने कुछ और चीजें भी हमें अता की है जिसको कहते हैं कल्ब या रूह, उसकी मदद से इंसान जो है वो सुपर नेचुरल या जो है स्पिरिचुअल चीजें या अनसीन वर्ल्ड के जो मालूमात हैं یا نالج ہے تو انسان ان اعضاء کی یا روح کی مدد سے اپنا وہ علم بڑھا سکتا ہے. صلوات پڑھی.
اللہم صلی علی محمد وآل
محمد. تو بہرحال یہ پہلا میسج جو رسول اللہ کے لیے بھی ہے اور مسلمانوں کے لیے بھی ہے اور تمام انسانوں کے لیے. اور وہ کیا ہے؟ ایجوکیشن ایجوکیشن ایجوکیشن. اور اسی لیے رسول اللہ نے فرمایا طالب العلم فرض علی کل مسلم, کہ تمام مسلمانوں پر فرض ہے واجب ہے کہ وہ علم حاصل کریں چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو. اب کچھ علم کا حصہ ایسا ہے کہ جو دین کی بنیادی ضروریات ہیں اس کا علم حاصل کرنا واجب ہے, اور باقی جو علوم ہیں ان کا علم حاصل کرنا جو وہ مستحب ہے, لیکن اسلام ریکمینڈ کرتا ہے کہ انسان علم حاصل کرے. تو وہ خالق کہ جس نے پیغمبروں کو بھی خلق کیا, اس کائنات کو بھی خلق کیا, اس علم کو بھی خلق کیا, اور اس علم کو حاصل کرنے کے وسیلوں کو بھی خلق کیا, اور جسم عطا کیا, روح عطا کی, اور پھر جو بہترین علم ہے یعنی اللہ کی طرف گائیڈ کرنا, اللہ کے قرب کی طرف گائیڈ کرنا, وہ علم بھی اللہ نے اپنے انبیاء کے ذریعے انسانوں تک پہنچایا. تو یہی وجہ ہے کہ فروردگار خود فرماتا ہے ان علینا للہدا, ہدایت کرنا پروردگار فرماتا ہے یہ اللہ کی ذمہ داری ہے. اب اس ڈیوائن گائیڈنس کے لیے پروردگار نے انبیاء کو بھیجا, اور پھر یہ وہ نبی ہیں کہ جو تمام کائنات کے ہر فرد کے لیے, ہر شخص کے لیے, تمام آنے والے انسانوں کے لیے, اور نہ صرف انسانوں کے لیے بلکہ جتنی بھی اللہ کے مخلوقات ہیں, تو حضرت محمد مصطفیٰ کی رسالت اور رحمت تمام چیزوں پر چھائی ہوئی ہے. تو اس لیے ہر چیز کے لیے وہ ہادی بن کر آئے ہیں. تو پروردگار نے بہت ہی خوبصورت میسج اور پہلا میسج, اور رسول اللہ کو جو اس دن متعین کیا کہ وہ اپنی نبوت کا اعلان کر دیں کہ آج وہ رسول بن گئے, آج وہ نبی بن گئے ہیں, یعنی نبی تو پہلے ہی تھے. قل تو نبیاً بین آدم ما بین الماء والطین, کہ جب آدم ابھی پانی اور مٹی میں ہی تھے یعنی اس میں روح بھی نہیں تھی, تو تب بھی میں نبی تھا. نبی تو پہلے ہی تھے لیکن 40 سال کے جب ہوئے, اور یہ جو پہلا میسج آیا اس کا مطلب یہ تھا کہ ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے کہ کس چیز کا کب اعلان کرنا ہے. تو اللہ کی اس اسٹریٹجی کے مطابق رسول اللہ کو حکم ہوا کہ یا رسول اللہ آج سے اپنی نبوت کا لوگوں میں اعلان کر دیا جائے کہ میں خاتم النبیین ہوں, میں رحمت للعالمین ہوں, میں شفیع المذنبین ہوں, میں تمام کے شفاعت کرنے والا ہوں, اور تمام کے تمام انسانوں کی ہدایت کرنے کے لیے آئے ہوں. صلوات پڑھیں.
اللہم صلی محمد محمد.
اب یہاں پہ بہرحال کچھ مسلمانوں کا یہاں پر اختلاف ہے کہ یہ جو روز بعثت ہے, یعنی یہ آج کا دن, یہ جو رات گزری ہے 27 رجب کی رات, شب معراج, اب معراج کے حوالے سے جو منیمم رپورٹس ہوئی ہیں وہ یہ ہے کہ رسول اللہ کو کم از کم 2 دفعہ معراج ہوا ہے, کم از کم 2 مرتبہ معراج نصیب ہوا ہے, اور جو میکسیمم رپورٹس ہیں نریشن ہیں وہ ہے 120 times. تمام مسلمانوں میں اس بات پہ کوئی اختلاف نہیں کہ رسول اللہ کو معراج. اب ظاہر ہے کہ اگر 2 دفعہ ہوا یا 100 دفعہ ہوا یا 120 دفعہ ہوا ہے تو وہ سب کا سب ایک ہی دن ایک ہی جگہ سے نہیں ہوا, لیکن جو پہلی معراج رسول اللہ کو ہوئی وہ یہی 27 رجب کی رات تھی, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ام حانی کے گھر میں تھے, وہاں سے جو ہے وہ آپ معراج کے لیے تشریف لے گئے. اب یہ جو بات ہے کہ رسول اللہ کی بعثت کب ہوئی, تو یہاں پر تمام شیعہ علماء کا اتفاق ہے کہ وہ بھی 27 رجب ہے, وہ پہلا دن کہ جب یہ سورہ علق کی یہ آیات اتری ہیں, رسول اللہ نے نبوت کا اعلان کیا, وہ 27 رجب تھی. لیکن بہرحال بعض مسلمان سکالرز کے درمیان یہ بھی اختلاف ہے کہ یہ جو بعثت رسول ہے یہ 27 رجب کو نہیں ہے بلکہ جو شب قدر ہے اس میں ہے. اب شب قدر میں وہ بھی قرآن کی آیات ہیں کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. کہاں پہ نازل کیا؟ اب یہ نزول کے مختلف مقامات ہیں. ایک کلام خدا ہے, اس کو لوح محفوظ میں لایا گیا, پھر وہاں سے بیت المعمور میں لایا گیا, پھر جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے قلب رسول پر اتارا گیا. لیکن جو سورہ قدر کے اندر قرآن کی تنزیل ہے, قرآن کا نزول ہے, وہ نزول ہے کہ جو ایک ہی مرتبہ اور رسول اللہ کو وہ قرآن عطا کر دیا گیا. یہ ایک صورت ہے. لیکن تمام کے تمام مسلمان اس بات کی گواہی دیتے ہیں جو اس وقت موجود تھے کہ قرآن اس شب قدر میں بھی نازل ہوا. لیکن جب ہم بات کرتے ہیں نا آیات کے حوالے سے نزول قرآن کی, یعنی شان نزول کسی آیت کا کیا ہے, تو آیات قرآن پاک کی مختلف آیات 23 ایئرز میں آتی رہی. تو ایک قرآن کا نزول جو ہے وہ قلب رسول پر ہے, وہ ایک ہی وقت میں ہے. لیکن دوسرا جو نزول ہے وہ 23 سال پر مشتمل ہے. اب جب ہم بات کرتے ہیں بعثت رسول کی تو وہ ہے جو تدریجی نزول ہے, اور پہلی مرتبہ جو وحی نازل ہوئی وہ یہی سورہ علق کی آیات تھی, اور وہ بھی 27 رجب کا دن تھا. صلوات بہرحال ایک مقام پر قرآن میں مثلا جب ایک آدمی کو کچھ چیزیں معلوم ہو, بعض اوقات ہوتا ہے کہ وہ کہہ دیتا ہے, حتیٰ کہ ایک مقام پر رسول اللہ کو یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ آپ آیات کو بتانے میں جلدی نہ کریں, یعنی انتظار کریں کہ کون سی آیت کس جگہ پر کن لوگوں کے سامنے کس شہر میں بیان کرنی ہے. یعنی اس کا مطلب ہے رسول اللہ علم قرآن جانتے تھے, آیات کو جانتے تھے, معلوم تھا, قلب رسول پر نازل ہو چکا تھا. لیکن جو دوسری تنزیل ہے قرآن کی وہ 23 سال پر مشتمل ہے, اور اس میں وقتاً فوقتاً مختلف شہروں میں مختلف مقامات پر مختلف واقعات کی بنیاد پر مختلف آیات نازل ہوتی رہی, اور پھر رسول اللہ حضرت علیہ السلام اور دیگر صحابہ کو بتایا کرتے تھے کہ اس آیت کو کون سے سورہ میں لکھ دو, دوسری آیت کو کون سے سورہ میں لکھ دو. یعنی خود رسول اللہ یعنی پہلے سے جانتے تھے. اب وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ رسول اللہ امی تھے یا جبرائیل آئے تھے اور ان کا سینہ مبارک چاک کیا تھا اور وہاں سے نعوذ باللہ غلاظت نکالی تھی اور نور کو بھرا تھا, تو وہ مصطفیٰ جو خود فرماتے ہیں کہ اول ما خلق اللہ نوری, اللہ نے مجھے نور سے خلق کیا اور سب سے پہلے نور تھے. اللہ نے ان کو اس وقت نبی بنا دیا تھا جب کوئی نبی نہیں تھا, جب کوئی انسان نہیں تھا وہ تب بھی نبی تھے. اور جبرائیل علیہ السلام یا باقی فرشتوں کو بھی خود انہی پالتن پاک کے نور سے خلق کیا, تو جو ہوئی شاگرد یا ہوئی مفضول کسی افضل کے, تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جبرائیل آ کے وہ رسول کے جس کے بارے میں خود قرآن گواہی دیتا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا, وہ رسول کے جن کی طہارت کی گواہی خود خدا دیتا ہے, خود قرآن دیتا ہے, کہ کسی بھی قسم کا رجس اور نجاست ان ہستیوں کے قریب, اہل بیت رسول کے قریب نہیں گئی, تو کس طرح ممکن ہے کہ جبرائیل آئے اور ان کا سینہ چاک کرے یا ان کے اندر علم بھرے. تو خود جبرائیل جو کے شاگرد ہیں, رسول اللہ کے شاگرد کے شاگرد ہیں, حضرت علی علیہ السلام رسول اللہ کے شاگرد ہیں. خود حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں رسول اللہ نے مجھے علم کے 1000 باب یا 1000 سبجیکٹس یا برانچز تعلیم کی, اور میں نے ہر برانچ سے فردر جو ہے 1000 برانچز جو ہے نا اس سے اخذ کی اور مزید پھیلائیں. تو وہ علی جو خود رسول اللہ کے شاگرد ہے, حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت علی علیہ السلام کے شاگرد ہے, تو شاگرد کا شاگرد کس طرح ہو سکتا ہے کہ آ کے رسول اللہ کو کوئی چیز سکھائے, اور یہ بھی یہ کہنا کہ رسول اللہ امی ہیں, نعوذ باللہ کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. تو صلح حدیبیہ کے موقع پر رسول اللہ نے دستخط کیے, یعنی وہ لکھنا بھی جانتے تھے. اب جب حکم دیا جائے اقرا, اب اگر کسی کو پڑھنا نہ آئے میں اسے کہوں پڑھو. پڑھنا دو طریقے سے ہے, یا تو انسان کی معلومات میں ہو, ذہن میں ہو, حفظ ہو اور وہ زبان سے پڑھتا ہے, یا پھر کہیں لکھا ہوا ہوتا ہے اور دیکھ کے پڑھتا ہے. اب حضرت جبرائیل علیہ السلام اگر رسول اللہ کو کہتے ہیں پڑھو تو معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کی آیات پہلے سے ان کے ذہن میں تھی, ان کو علم دے دیا گیا تھا, تو تب بھی رسول عالم ہیں. اور اگر کہا جا رہا ہے کہ کسی تختی پہ لوح پہ لکھا ہوا ہے وہاں سے پڑھو, تو رسول اللہ پڑھنا بھی جانتے تھے اور لکھنا بھی جانتے تھے. یہ اور بات ہے کہ اس امی رسول کو دنیا کے کسی شخص نے نہیں پڑھایا, اور خدا چاہتا بھی نہیں تھا کہ وہ جو مکتب توحید کے پڑھے ہوئے ہوں, وہ جو علم لدونی کے مالک ہوں, اسے کوئی اور آ کے پڑھائے. سلوات علامہ اظہر حسن زیدی بڑے معروف عالم گزرے, تو ان سے کسی نے کہا کہ ایک جملے میں معراج کو بیان کر دیں, ایک جملے میں معراج کو بیان کر دیں. تو انہوں نے کہا کہ کائنات میں معراج کا مطلب ہے کائنات میں میم اور عین کا راج ہے. معراج میم عین رے الف جیم, میم اور عین کا راج ہے, یعنی میم سے محمد اور عین سے علی, انہی دونوں ہستیوں کی معراج ہے. انہی دونوں ہستیوں کو کائنات کی سیر کرائی گئی, اور انہی دونوں ہستیوں کا علم اور ہدایت پوری کائنات پر حاوی ہے. معراج یعنی مصطفیٰ کا راج, یعنی علی کا راج. اور مثلاً رسول اللہ جب عرش خدا کے نیچے پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ سامنے علی مرتضی کھڑے ہیں. آپ آگے بڑھے اور سلام کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے کن کو سلام کیا؟ کہا میرے بھائی علی ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ اگرچہ یہ ہیں علی کی شکل میں, لیکن یہ فرشتے ہیں, اور یہ جو فرشتے خدا نے آسمانوں میں اور زمینوں میں اور کائنات میں بنا رکھے ہیں, وہ فرشتے چاہتے تھے کہ حضرت علی علیہ السلام کی زیارت کرتے رہیں. تو خداوند متعال نے اپنی مخلوقات اور فرشتوں کی زیارت کے لیے حضرت علی علیہ السلام کی شبیہ میں شکل میں اس فرشتے کو بنایا. اور پھر اسی طرح جب باتیں ہوئی ہیں رسول اللہ نے فرمایا کہ پروردگارا یہ تو ہے یا علی ہے کہ جس سے میں باتیں کر رہا ہوں؟ تو پروردگار نے فرمایا میری کوئی شبیہ نہیں ہے, کوئی شباہت نہیں ہے, لیکن میں نے تیرے دل میں دیکھا کہ کائنات میں سب سے زیادہ کس کی محبت ہے, میں نے دیکھا کہ وہاں علی ہے, تو میں نے پسند کیا کہ اپنے محبوب سے علی کے لہجے میں بات کروں. تو بہرحال معراج, اور پھر بہرحال دنیا نے تو کس لوگوں اور لوگوں کو صدیق بنا دیا, اور وہ بھی کیوں کہ رسول اللہ نے آ کے بیان کیا کہ میں معراج پہ گیا تھا, تو باقی لوگ نہیں مانتے, صرف ایک تھے جنہوں نے مان لیا کہ ہاں رسول اللہ صحیح فرما رہے وہ معراج پہ گئے, اسی لیے ان کا لقب صدیق پڑ گیا. لیکن بہرحال اگر انہوں نے اس کو مان بھی لیا اور وہ بن بھی گئے, لیکن علی وہ صدیق اکبر ہیں کہ رسول اللہ زمین پہ تھے تو علی زمین پر تھے, رسول اللہ عرش پر تھے تو علی وہاں پر تھے. اب جو جہاں ساتھ ہو اس کو پھر کسی تصدیق کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اس لیے کہ ہر چیز سامنے ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اعلیٰ نگران معراج مصطفیٰ، یعنی خود نبوت کا اعلان کرنا بھی ایک عروج ہے، نبوت کا اور انسانیت کا اور ہدایت کا اور نورانیت کا۔ اور اس کے بعد اب اللہ نے یہ جو وسیع کائنات بنائی ہے، اب ظاہراً اس وقت جو وسیلہ بھیجا ہے اس کا نام ہے براق۔ اب براق برق سے نکلا، یعنی بجلی کی طرح سی تیز چیز، لیکن جو کہا گیا وہ یہی ہے کہ ایک جانور کی شکل تھی جس کا منہ جو ہے انسانوں کی شکل کا تھا، باقی جسم جو ہے وہ جانوروں کی شکل کا تھا۔ اب اس کے پاؤں اتنے لمبے تھے کہ اگر بہت بڑا پہاڑ بھی آ جاتا تو ایک قدم میں وہ عبور ہو جاتا، لیکن یہ براق بھی ایک خاص مقام تک گیا، اس کے آگے براق بھی نہیں جا سکا۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ خاص مقام تک گئے، اس کے آگے وہ بھی نہیں جا سکے۔ تو مقام مصطفیٰ یا معراج مصطفیٰ وہ مقام ہے جہاں تک کوئی نہیں پہنچ سکا۔ اور پروردگار بتانا کیا چاہتا ہے، اس وقت لوگوں کے لیے یقین کرنا مشکل تھا، یعنی ایک اختلاف یہاں یہ بھی ہے، اور یہ روایات جہاں مسلمان اختلاف کرتے ہیں، ان روایات کے راوی دو ہیں، یا حضرت عائشہ ہیں یا معاویہ ہیں، اور وہ کیا کہتے ہیں رسول اللہ کو صرف روحانی خواب کی حالت میں یا روحانی طور پہ معراج ہوا ہے، حقیقت میں معراج یعنی جسمانی معراج نہیں ہوا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ ناممکن ہے کہ یہ مادی جسم، مثلا ہمارا جسم ابھی اگر سورج کے قریب چلا جائے تو شاید جل جائے۔ اسی طرح کا اور اعتراضات تھے کہ کس طرح ممکن ہے کہ یہ جسم تمام کائنات کی سیر کرائے، لیکن آج یہی انسان، اور اسی انسان نے جو ٹیکنالوجی ڈیولپ کی ہے، تو وہ بغیر کسی نقصان کے بغیر کسی بیماری کے زمین سے اٹھتے ہیں اور مون پہ چلے جاتے ہیں، اور کسی کو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ حتیٰ کہ آپ جو کیپسول بنائے ہیں وہ آگے بھی جا رہے ہیں، 6-6 مہینے وہاں رہتے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہوتا، اور کس کے ساتھ جاتے ہیں، اپنے جسم اور روح دونوں کے ساتھ جاتے ہیں۔ اور پھر پروردگار نے جو سورہ اسراء کے اندر فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى۔ اب یہ جو مسجد اقصا ہے اس کی بھی دو تعبیریں اور تفسیریں ہیں، ایک تو یہی ہے کہ رسول اللہ جو ہے مکہ میں تھے جب پہلا معراج ہوا، بیت الحرام سے مدینہ آئے، مدینہ سے وادی سینا گئے، وہاں سے یہ جو مسجد اقصا بیت المقدس یا بیت اللحم جو ہے آج جیروسلم جسے کہتے ہیں وہاں پہ گئے۔ لیکن اقصا کا دوسرا مطلب جو ہے وہ ہے دا موسٹ فاردسٹ پوائنٹ، یعنی بہت ہی دور۔ تو اللہ تعالی نے اپنے محبوب کو سیر کرائی مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصا تک، مسجد یعنی سجدہ کی جگہ۔ اور رسول اللہ نے ہر آسمان پہ جہاں بھی گئے ہیں اور جہاں بھی حجابات ہٹنے گئے ہیں اور رسول اللہ آگے جاتے ہیں، رسول اللہ سجدہ کیا کرتے تھے۔ تو جو اس کی ایکچوئل تفسیر ہے کہ مسجد حرام سے مسجد اقصا تک، یعنی اللہ نے اپنے محبوب محمد مصطفیٰ کو سیر کرائی، معراج کرائی، کہاں سے؟ مکہ کی مسجد حرام سے لے کر عرش خدا کے وہ مقام کے جہاں کا مقام سین او ادنا کا مقام تھا کہ دو کمانوں کا فاصلہ تھا، اس لیے کہ خدا کا کوئی وجود نہیں ہے۔ جو بھی بلندی تھی یا کائنات کی پوری سیر کرانے کے بعد خدا مند مطال نے جب اپنے محبوب سے گفتگو کی اور وہ جو قرب کا جو مقام تھا اور وہ دو کمانوں سے زیادہ کا فاصلہ نہیں تھا، وہاں بھی رسول اللہ نے سجدہ کیا۔ تو یہ جو مسجد اقصا یہ وہ دور ترین نقطہ اور مقام ہے کہ جہاں پہ رسول اللہ نے ملاقات خدا کرتے ہوئے سجدہ کیا ہے۔ سلام.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
لنريه من آياتنا. اور یہ معراج کیوں کرایا گیا؟ تاکہ اپنے محبوب کو اپنی آیات کائنات کو دکھایا جائے. اب یہ جو کہا جا رہا ہے مختلف حدیثوں میں روایات میں ملتا ہے، ایک آسمان پہ گئے، دوسرے پہ گئے، تیسرے پہ گئے، خدا معلوم وہ آسمان پلانٹس ہیں، وہ آسمان ایک سولر سسٹم سے دوسرے سولر سسٹم میں گئے، ایک گلیکسی سے دوسری گلیکسیز میں گئے، کہاں کہاں گئے ہیں. لیکن معلوم ایسا ہوتا ہے اللہ نے اپنی پوری کائنات پہلے اپنے محبوب کو دکھائی، اور دکھانے کے بعد نہ صرف یہ کہ پاس دکھایا ہے، بلکہ بہت ساری روایات جو بہشت اور دوزخ کے بارے میں ملتی ہیں، کچھ لوگوں کو عذاب ہو رہا تھا تو وہ کیا تھا، وہ فیوچر کے حوالے سے بھی ہے، یعنی جو چیزیں پاسٹ میں تھیں وہ بھی بتایا گیا اور دکھایا گیا، اور جو آنے والی تھی فیوچر کی میں ہیپن ہونا تھا جن کو، اس کو بھی دکھایا گیا. یعنی پوری کائنات کو دکھانے کے ساتھ ساتھ شروع سے لے کر آخر کائنات تک جتنا علم اور معلومات تھی وہ بھی رسول اللہ کو عطا کی گئی. صلوات تو اب بہت خوبصورت حدیث ہے رسول اللہ کی کہ الصلاۃ معراج المومن، کہ نماز مومن کی معراج ہے. اب رسول اللہ اس معراج سے پہلے، وحی سے پہلے بھی نماز پڑھتے تھے، معراج کے بعد تو مسلمانوں پر واجب ہوئی ہے نماز، لیکن خود رسول اللہ اس معراج سے پہلے خود نماز پڑھا کرتے تھے. حضرت علی علیہ السلام بھی ان کی اقتدا کیا کرتے تھے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ بھی پڑھا کرتی تھی، رسول اللہ پہلے نماز پڑھا کرتے تھے، جانتے تھے کہ کس طرح اللہ کی تسبیح اور تقدیس و عبادت کرنی ہے. لیکن اس معراج میں اذانیں بھی ہوئی ہیں اور اس کے بعد نمازیں بھی پڑھی گئی ہیں اور نماز کی اہمیت بھی بتائی گئی ہے، لیکن مومنین اگر چاہیں وہ مقامات، ظاہر ہے کہ رسول اللہ کی حد تک کوئی نہیں جا سکتا، لیکن اگر مومنین چاہیں کہ بلندیوں تک پہنچیں، عروج تک پہنچیں، کمالات تک پہنچیں، تو اس کے لیے بہترین ذریعہ جو ہے خداوند متعال نے نماز کے اندر رکھا ہے، کہ انسان جسمانی اور روحانی دونوں حوالے سے اتنا قوی ہو سکتا ہے نماز کے ساتھ کہ انسان، عام انسان چاہے تو ایک لمحے میں ایک ملک میں ہوتے ہیں، دوسرے لمحے میں دوسرے ملک میں ہوتے ہیں. ایک چیز کو کہتے ہیں طی العرض، کہ زمین کے ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جانا بغیر کسی سواری کے، بغیر کسی وسیلے کے، بغیر وقت ضائع کیے. ایک اور چیز ہوتی ہے طی السماوات، کہ انسان بغیر کسی وسیلے کے اور بغیر وقت ضائع کیے ایک پلانٹ سے دوسرے اور دوسرے سے تیسرے اور تیسرے سے چوتھے میں جا سکتا ہے. لیکن یہ کیپیبلٹی، یہ صلاحیت خدا نے کس چیز میں رکھی ہے؟ اسی نماز کے اندر. تو جو جتنا نماز کی معرفت حاصل کرتا جائے گا اتنا ہی پروردگار اس کے اندر ان صلاحیتوں کو بڑھاتا جائے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو معراج نصیب ہوئی ہے، ظاہر ہے کہ فرشتوں کو بھی تسبیح پروردگار اگر کوئی سکھانے والے تو یہی ہستی ہیں، یعنی جب ان کا نور خلق ہوا تبھی سے یہ اللہ کی تسبیح اور عبادت کر رہے تھے، اور جب دنیا میں آئے ہیں تو جب شاگرد کی یہ حالت ہے، کہ مثلا یہی کہا جاتا ہے نا کہ رسول اللہ رضی اللہ عنہ تھے کچھ نہیں آتا جاتا تھا، تو عزیزان گرامی خود حضرت رسول اکرم کے جو شاگرد حضرت علی علیہ السلام ہیں، اور حضرت علی علیہ السلام کی جب پیدائش ہوئی ہے تو اس وقت اعلان نبوت نہیں ہوا تھا، اعلان نبوت سے 10 سال پہلے حضرت علی علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے. اب جب کہا گیا حضرت علی علیہ السلام کو کہ پڑھو تو حضرت علی علیہ السلام نے کیا فرمایا، یا رسول اللہ میں انجیل سے پڑھوں یا تورات سے پڑھوں یا زبور سے پڑھوں یا قرآن سے پڑھوں؟ تو رسول اللہ نے فرمایا باقی کتابیں تو نازل ہو چکی ہیں، اب خاتم النبیین کے وصی ایسا ہونا چاہیے جو کلام خدا ابھی تک نازل نہیں ہوا اور دنیا کو معلوم نہیں ہے، تو علی چونکہ تو باب علم ہے اپنے علم کو ثابت کر اور وہ قرآن جو ابھی تک نازل نہیں ہوا اس کو پڑھ کے دکھا۔ تو حضرت علی علیہ السلام نے سورہ مومنون کی ابتدائی آیات پڑھی، اور وہ بھی کون سی آیات؟ کہ جو مومنین سے ریلیٹڈ تھی، قد افلح المومنون، آج امیر المومنین اس دنیا میں آ گیا ہے اور اس کے ماننے والے اور چاہنے والے تمام کے تمام مومنین کامیاب ہو جائیں گے۔
اللہم صلی علی محمد۔
تو اب اگر پیدائش کے ساتھ وہ کتاب جب ابھی نازل نہیں ہوئی، اگر وصی رسول، خلیفت اور رسول بغیر پڑھے پڑھائے اگر وہ قرآن جو نازل نہیں ہوا وہ سنا سکتا ہے، تو رسول اکرم تو ان کے استاد ہیں، ان سے بہت زیادہ ہیں۔ اللہ تعالی علیہ السلام رسول اللہ کے غلاموں میں سے اپنے آپ کے غلام کہتے ہیں، اگر علی علیہ السلام بتا سکتے ہیں، جانتے ہیں اس علم کو، تو رسول اللہ تو بدرجہ اتم جانتے تھے کہ کلام خدا کیا ہے، قرآن کی آیات کیا ہیں۔ تو اس لیے یہ نہیں ہے کہ رسول اللہ امی تھے، بلکہ خدا کے حکم کے مطابق یہ آیات جب نازل ہوئی تو تب رسول اللہ نے لوگوں میں اعلان کیا کہ لوگوں آج سے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اعلان کر دوں کہ میں تم سب کا حادی ہوں۔ صلوات پڑھیں۔
اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔
اب اسی معراج میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختلف آسمانوں سے گزرے، فرشتوں سے ملے جن کو معلوم نہیں تھا، ان کو پہچان کرائی گئی۔ تو جب یہ سب جمع تھے تو اس وقت پروردگار کی آواز آئی فرشتوں کو کہ وہ چار سوال جن کو میں نے تم سے پوچھا اور پوچھے ہوئے 4000 سال گزر گئے ہیں، ابھی تک تم اس کا جواب نہیں دے پائے، تو آج موقع غنیمت سمجھو، میرا محبوب مصطفیٰ تمہارے پاس آیا ہوا ہے، تو جن سوالوں کا، 4 سوالوں کا تمہارے پاس جواب نہیں ہے۔ اسی طرح کا فرشتوں کا امتحان اس وقت بھی ہوا تھا جب حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا گیا، اور اس وقت بھی فرشتوں نے یہی کہا تھا، یا اللہ ہم تیری عبادت کر رہے ہیں، یہ انسان قتل و غارت اور فساد پھیلائے گا کائنات میں، دنیا میں۔ تو اللہ نے یہی فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، یعنی اللہ نے بھی جو بات کی وہ علم کی بات تھی۔ اور اس کے بعد پھر وہ جو اسماء حسنا ہیں ان کا امتحان لیا گیا، فرشتے نہیں بتا پائے تھے لیکن حضرت آدم علیہ السلام نے وہ اسماء حسنا بتا دیے۔ تو اسی وجہ سے چونکہ آدم کا علم بہتر تھا، زیادہ تھا، اس لیے اللہ تعالی نے آدم کو مسجد ملائکہ قرار دیا، آدم کو افضل بنا دیا۔ تو آج وہی بات کہ جب معراج پہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گئے تو اس وقت 4000 سال پہلے جو 4 سوال اللہ نے فرشتوں سے پوچھا تھا اور 4000 سال تک وہ سوچتے رہے اور مشورہ کرتے رہے اور ان کو جواب نہ مل پایا، تو پروردگار نے اپنے محبوب محمد مصطفیٰ کی علمی فضیلت اور علمی مقام دکھانے کے لیے اللہ نے حکم دیا، فرشتوں آج مصطفیٰ تمہارے درمیان موجود ہے، جو سوالوں کا جواب تمہارے پاس نہیں ہے مصطفیٰ سے پوچھو۔ فرشتوں نے جو ہے اپنے نمائندے بنا لیے، 4 فرشتوں کے وہی جو معروف فرشتے ہیں، حضرت اسرافیل اور حضرت میکائیل اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت عزرائیل علیہ السلام۔ ان فرشتوں کو انہوں نے 4 سوال تھے اور ہر ایک کے ذمے ایک ایک سوال لگایا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ سوال پوچھ لیجیے۔ صلوات پڑھیں۔
اللہم صلی علی محمد۔
سوال جو حضرت اسرافیل علیہ السلام نے وہ فرشتہ کے جو انتظار میں جنہوں نے سور پھونکنا ہے اور پھر قیامت برپا ہوگی، حضرت اسرافیل علیہ السلام نے پوچھا کہ یا محمد ہمیں بتائیے کفارات کا کیا مطلب ہے، کفارہ کیا ہے، یا کون سے اعمال ہیں کہ جن کو بجا لایا جائے اور اللہ ان کی وجہ سے گناہوں کو مٹا دے یا وہ گناہوں کا کفارہ بن جائے۔ بہت خوبصورت سوال ہے اور ہم سب سے ریلیٹڈ ہے، ہم سب سے ریلیٹڈ ہے کہ اگر غلطی ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتی ہے، خطا ہو جاتی ہے تو اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے، گناہوں کا کفارہ کیا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ گناہوں کا کفارہ تین چیزوں میں ہے، یعنی تین کام انسان اگر کرے تو پروردگار اس کے گناہوں کو، ظاہر ہے کہ وہ کام جتنا عرصہ زیادہ کرتا جائے گا اتنا ہی سالوں کے، اتنا ہی زیادہ ڈیوریشن کے وہ گناہ بھی مٹتے جائیں گے۔ اب اس میں سے پہلا جو کفارہ ہے وہ کیا ہے، انسان کا وضو میں رہنا۔ پہلی چیز جو گناہوں کا کفارہ ہے وہ وضو میں رہنا ہے، اور خود عرش خدا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی چوتھے آسمان پر تھے تو وہاں پہ حکم و محمد اپنا دایاں ہاتھ آگے کرو اور عرش سے پانی اترا تھا، اور اسی پانی سے رسول اللہ نے چوتھے عرش پر، چوتھے آسمان پر وضو کیا تھا، اور وہی وضو جو رسول اللہ نے وہی وہاں کیا، وہی قرآن میں پروردگار نے وہی بیان کیا۔ اب وہی رسول اللہ کی سنت، وہی وضو ہے، خدا اپنے پاس بھی بلاتا ہے تو کہتا ہے کہ وضو کے ساتھ آؤ، خود رسول اللہ جب زمین سے بھی چلے وضو کر کے گئے تھے، لیکن یہ وضو زمین کے پانی کا تھا، جو چوتھے آسمان پہ کیا وہ عرش الہی کا پانی تھا، وہ زیادہ معطر تھا، وہ زیادہ پاک تھا، وہ زیادہ نورانی تھا، یا وہ وسیلہ تھا کہ جہاں سے آگے جبرائیل بھی نہیں جا سکتے تھے، تو اس وضو کے اثرات کی وجہ سے اور اس وسیلے سے تمام کے تمام نورانی حجابات ہٹ گئے اور رسول اللہ آگے کی طرف بڑھ گئے۔ تو یہی وضو رسول اللہ کو وہاں بھی کرنے کا حکم ہوا۔ تو ہمارے لیے رسول اللہ نے فرمایا، جب حضرت اسرافیل علیہ السلام نے پوچھا کہ کفارات کیا ہیں، گناہوں کا کفارہ کیا ہے، تو رسول اللہ نے فرمایا پہلی چیز ہے وضو کرنا، یعنی خود وضو نور ہے، اور ایک انسان کا اگر وضو نہ بھی ٹوٹے اور پھر وضو پہ وضو کر کے انسان، یعنی ایک وضو ہے دوبارہ وضو کر لے، تجدید وضو کر لے، تو وہ نور علی نور ہے، اور جب تک انسان وضو میں ہوتا ہے کم سے کم گناہ کرتا ہے، یہ گناہ نہیں کرتا، اور انسان کا وہ تمام وقت عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ جب تک انسان وضو کی حالت میں ہوتا ہے تو وہ وقت انسان کا عبادت میں شمار ہوتا ہے، تو کیوں نہ ہم کوشش کریں کہ ایک نماز سے دوسری نماز تک، دوسری سے تیسری، تیسری سے چوتھی، چوتھی سے پانچویں، ہم کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ وقت وضو کی حالت میں رہے۔ جتنا زیادہ وقت انسان وضو کی حالت میں رہے گا اتنا ہی گناہ انسان کے مٹتے جائیں گے، اور شیطان کے شر سے اور وسواس سے انسان محفوظ رہتا ہے۔ اور اسی طرح مثلا دیکھیے، خود جب انسان اپنا وضو کرتے فریش ہو جاتا ہے تو جسمانی طور پہ، دنیاوی طور پہ بھی انسان بہت ساری بیماریوں سے اور پریشانیوں سے محفوظ رہتا ہے، روحانی طور پہ بھی انسان کی روح جو ہے وہ اس سے پرفیکٹ ہوتی ہے، اور سب سے بڑھ کر خود رسول اللہ کے مطابق وضو میں رہنا انسان کی گناہوں کا کفارہ ہے۔ دوسری بات جو رسول اللہ نے فرمایا، یعنی کفارات تین چیزوں میں ہیں، پہلی بات وضو میں رہنا، دوسری بات رسول اللہ نے فرمائی کہ انسان نماز جماعت میں شرکت کرے، مسلمانوں کے مومنین کے اجتماعات میں شرکت کرے۔ اب حدیث میں ہے کہ انسان گھر میں اگر 40 نمازیں پڑھے تو محلے کی مسجد میں ایک نماز پڑھے تو وہ ایک نماز اس کی 40 نمازوں سے افضل ہے، ماشاءاللہ۔ اور اگر جامع مسجد میں، شہر کی جامع مسجد میں جہاں نماز جمعہ ہوتا ہے، اس میں ایک نماز انسان جا کے پڑھے تو جو محلے کی 40 نمازیں ہیں اس سے وہ ایک نماز افضل ہے۔ اب پروردگار کیوں ایسا چاہتا ہے؟ یعنی ایک تو مسلمانوں کا جاہ و جلال دکھانا، دوسرا مسلمانوں کے درمیان، یعنی جماعت کا مطلب کیا ہے کہ انسان شولڈر ٹو شولڈر کھڑا ہو، انسان خدا کے آگے جب کھڑا ہو تو اکیلا نہیں بلکہ انسانیت کو بچانے کے لیے انسانیت کے ساتھ جائے، اور پھر جب خدا کے گھر میں لوگ آتے ہیں تو ایک دوسرے کا حال احوال پوچھے، کسی کی مشکل پریشانی ہے تو اس کو حل کیا جائے۔ جب تک کوئی شخص اکیلا گھر میں ہوگا کسی کو نہیں معلوم ہوگا کہ کوئی بیمار ہے، کوئی پریشان ہے، کسی کا جاب نہیں ہے، کسی کو کیا مشکل ہے، لیکن جب خدا کی خاطر انسان مسجد میں آئے گا تو خدا کے بندے خدا کے گھر سے اپنی پرابلم اور مشکلات اور بیماریوں کا سولوشن بھی لے کے جائیں گے۔ تو پروردگار کا حکم ہے، اگر گناہ مٹوانے ہیں تو گھروں میں نماز پڑھنے کی بجائے آ کے مسجد میں نماز پڑھو، جماعت کے ساتھ نماز پڑھو، اور جس جماعت میں 10 سے زیادہ لوگ ہو جائیں تو تمام سمندر اگر سیاہی بن جائیں اور تمام کائنات کے درخت اگر قلم بن جائیں اور تمام فرشتے اور مخلوقات اگر لکھنا شروع کر دیں تو وہ نماز جماعت جس میں 10 لوگ شریک ہوں کوئی بھی اس کا ثواب نہیں لکھ سکتا۔ یعنی جس کا ریوارڈ اتنا زیادہ ہو تو اس کا مطلب ہے اتنے گناہ بھی انسان کے مٹا دیے جاتے ہیں۔ تو وہ چیز جو انسان کے گناہوں کا کفارہ ہے وہ کیا ہے؟ نماز جماعت ہے، مسلمانوں اور مومنین کے اجتماعات میں شرکت کرنا۔ اور پھر نماز جمعہ کے لیے تو اتنی زیادہ تاکید ہے کہ اگر جان بوجھ کر انسان بغیر کسی مجبوری کے 3 جمعہ چھوڑ دے تو انسان مسلمان نہیں رہتا۔ بغیر کسی مجبوری کے انسان اگر 3 جمعہ کنسیکٹو نہ آئے انسان مسلمان نہیں رہتا۔ حتیٰ کہ نماز جماعت کے بارے میں رسول اللہ کی اتنی تاکید ہے، آپ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو نماز جماعت کے وقت نہیں آتے میرا دل کرتا ہے میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ اسی طرح ایک نابینا صحابی تھا، اس نے پوچھا یا رسول اللہ میں نابینا ہوں، میں مسجد میں آنا جانا میرے لیے مشکل ہے، تو رسول اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم نہ آیا کرو بلکہ رسول اللہ نے فرمایا تم ایسے کرو کہ مسجد سے لے کر اپنے گھر تک ایک رسی باندھو، جب تم جماعت کے لیے آنا چاہو تو اس رسی کو پکڑ کر مسجد میں آ جائے۔ تو یہ نماز جماعت کی فضیلت ہے۔ یعنی حقیقت میں کیا ہے؟ رسول اللہ یہی چاہتے تھے کہ امت اور مسلمان اور مومنین کوئی گناہ لے کے اس دنیا سے نہ جائیں، یعنی نماز میں شرکت کریں اور اپنے دلوں کو پاک کریں، اپنے معاشرے کو گناہوں سے پاک کریں، اور پھر اس دنیا سے جب رخصت ہوں تو ایمان کی حالت میں اور نیکیوں کے ساتھ جائیں۔ اور تیسری چیز رسول اللہ نے جو فرمائی کہ جو انسان کے گناہوں کا کفارہ ہے، وہ آپ نے فرمایا کہ انسان ایک نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرے۔ یہ نہ کہے کہ والدین نے کہہ دیا، کسی نے کہہ دیا، کسی کو دکھانے کے لیے انسان ایک دفعہ آ گیا جمعہ میں تو اس کے بعد پھر انسان کا دل ہی نہ کرے، وہ ایک دفعہ پڑھ لیا تو کافی ہوگی ساری عمر میں، یا ایک نماز جماعت ادا کر لیے تو اس کے بعد پھر کیا جانا، یا وقت ضائع ہو جاتا ہے، یا مختلف مسائل مشکلات انسان سوچتے رہتے ہیں۔ لیکن جو مومن ہے جو اپنے گناہ بخشوانا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ اگر وہ نماز ظہر پڑھ کے گیا جماعت کے ساتھ تو انتظار کرے اگلی نماز کا، یعنی اس کے دل میں بے چینی ہو کہ اگلی نماز کب آئے گی، میں اپنے آپ کو تیار کروں، اپنے آپ کو جماعت تک پہنچاؤں تاکہ میں اور زیادہ گناہوں کو مٹا سکوں اور زیادہ اللہ کے گھر سے اپنے قلب کو نورانی بنا سکوں۔ تو جتنا انسان ان 3 چیزوں کا خیال کرے، وضو میں رہنا، نماز جماعت میں اور مسلمانوں کے اجتماعات میں شرکت کرنا، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، جو یہ 3 کام کرتا ہے پروردگار ان 3 کاموں کی وجہ سے انسانوں کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ صلوات پڑھیں۔
اللہم صلی علی محمد۔
حضرت میکائیل علیہ السلام نے دوسرا سوال پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ مومنین کے، اللہ کی مخلوق کے، وہ کون سے کام ہیں اگر وہ کریں تو ان کے درجات بلند ہوتے ہیں، ان کے سٹیٹس بلند ہو جاتا ہے، ان کے مقام بلند ہو جاتا ہے، اللہ کے نزدیک وہ قریب ہو جاتے ہیں۔ تو جب یہ سوال کیا گیا تو اس وقت رسول اللہ نے فرمایا کہ اپنے درجات کو بلند کرنے کے لیے بھی 3 کام ہیں جو مسلمانوں کو، مومنین کو، خدا کی مخلوق کو کرنے چاہیے۔ پہلا کام کیا ہے کہ مومنین کی دعوت کرنا. ایک صحابی امام جعفر صادق علیہ السلام کا نام تھا اس کا برائد اجلی. امام علیہ السلام کے پاس گیا اور کہا مولا میرے بڑے اچھے حالات تھے, فمیر تھا, ہر چیز تھی, لیکن بہت کم عرصے میں سب کچھ ختم ہو گیا اور میں غربت کی انتہائی نیچے والی جو سطح وہاں تک پہنچ گیا ہوں, تو میں کیا کروں؟ امام علیہ السلام نے کہا اگر تمہیں اپنا بستر اور تکیہ بیچ کر بھی اگر تمہارے پاس اور کچھ بھی نہیں ہے نا, تو جاؤ اپنے گھر میں جس بستر پہ سوتے اس کو بیچ کر کوئی چیز تہیا کرو اور کم از کم 10 لوگوں کو اپنا مہمان کرو, اور جب وہ آ جائیں ان کو کہنا وہ تمہارے لیے دعا کریں گے اور خدا متعال تمہارے رزق میں اضافہ فرمائے. یعنی مومنین کی دعوت کرنا, مومنین کو کھلانا, جہاں انسان کے درجات کو بلند کرتا ہے وہاں اس دنیا میں بھی انسان کے رزق اور روزی میں بہت زیادہ اضافہ کرتا ہے. تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم شب جمعہ میں مثلا یہاں پہ ہم نے کوشچنر دیا کہ مثلا شب جمعہ کے پروگرام کو کس طرح کامیاب کیا جائے, کوشچن یہ بھی تھا کہ مثلا یہاں پہ کھانا ہونا چاہیے, تو 24 میں سے 18 لوگوں نے کہا یس. تو اب ظاہر ہے کہ یہاں مومنین آتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ شب جمعہ ہوتا ہے مرحومین کے اصال ثواب کے لیے مجلس بھی ہوتی ہے, طعام بھی ہوتا ہے, تو اس مومنین کو طعام کھلانے سے ممکن ہے کچھ پیسے لگ جاتے ہیں, کوئی تھوڑی سی زحمت ہوتی ہے, لیکن حقیقت میں انسان کے رزق میں بھی اضافہ ہو رہا ہوتا ہے اور انسان کے درجات اور ایمان میں بھی اضافہ ہو رہا ہوتا ہے. تو ہمیں وہ تمام وسیلے, وہ تمام چیزیں کہ جس کے ذریعے سے ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوتے ہیں, ہمیں کوشش کرنی چاہیے انہیں آگے بڑھنے کی. اسی طرح ماہ مبارک رمضان آنے والا ہے اور اس میں مومنین کو افطار کرانا, اس میں بھی بہت زیادہ تاکید کی گئی, اگر کچھ بھی نہیں ہے تو پانی سے, نمک سے, کھجور سے, لیکن مومنین کو افطار کراؤ تاکہ تمہارے رزق میں اضافہ ہو, تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں, تاکہ تمہارے درجات بلند ہو. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ خود رسول اللہ نے جو اتنے فرشتوں کے سامنے جس چیز کو بیان کیا کہ کون سے اعمال ہیں جس کی وجہ سے درجات بلند ہوتے ہیں, تو اس میں سے پہلی چیز جو رسول اللہ نے فرمائی وہ یہی تھی کہ مومنین کو کھانا کھلانا, ان کی دعوت کرنا. دوسری بات جو ہے رسول اللہ نے فرمائی سلام کرنا, سلام میں پہل کرنا. ویسے دوسری حدیث میں بھی ہے کہ جو شخص پہلے سلام کرتا ہے اس کو 69 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے, جو جواب دیتا ہے اس کو 1 نیکی کا ثواب ملتا ہے. سلام کرنے والا جب کرتا ہے اس کے لیے مستحب ہے, لیکن جو جواب دیتا ہے اس کے لیے واجب ہو جاتا ہے, اگر جواب نہ دے تو وہ گناہگار ہوتا ہے. البتہ اگر جمعہ ہو رہا, خطبہ ہو رہا ہو, تو وہاں پر پھر کوشش نہیں کرنی چاہیے, لوگ جماعت میں نماز پڑھ رہے ہیں تو اس وقت سلام نہیں کرنا چاہیے, اس لیے کہ اگر سلام کا جواب دیں گے تو ان کی نماز میں اشکال ہوتا ہے. تو اس لیے بہرحال جب یہ جمعہ کا خطبہ ہو یا نماز جماعت ہو اس وقت نہیں کرنا چاہیے. ویسے ہر حال میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم پہل کریں, چاہے چھوٹا ہو, بڑا ہو, دوست ہو, دشمن ہو, جو بھی ہو, ایک دعا ہے. اور اسلام درس دیتا ہے پیس کا, امن کا. یعنی السلام علیکم جب کہتے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں؟ پیس اپون یو. دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے, اللہ کی رحمتیں اور نعمتیں آپ پر نازل ہوں. تو یہ اسلام ہے کہ جب بھی کوئی شخص, کوئی مسلمان کسی دوسرے سے ملتا ہے تو پہلا کام وہ یہی کرتا ہے کہ ایک وش کرتا ہے, دعا کرتا ہے کہ تمہاری سلامتی کے لیے. اور تیسری چیز جو رسول اللہ نے فرمائی وہ یہ تھی نماز شب, دا نائٹ پریئر. وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ ان کے درجات بلند ہوں تو ان کو چاہیے کہ وہ نماز شب ادا کریں. اب یہ نماز شب 11 رکعت ہے, اس کی آخری جو 3 رکعت ہیں, 2 رکعت نماز شف اور 1 رکعت نماز وقت, یہ 3 رکعت, یہ ٹوٹل 11 رکعت ہمارے لیے مستحب ہیں, لیکن ان 11 میں سے جو 3 رکعت ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے واجب تھی. اور پورے قرآن میں مقام محمود, دا موسٹ ہائیسٹ پلیس, یا وہ مقام جو بہت زیادہ جس کی تعریف کی گئی ہے, جو بہت زیادہ بلند مقام ہے, قرآن پاک میں اگر کسی عمل کے ذریعے وہ مقام محمود بلند ترین تعریف شدہ مقام اگر کسی کو مل سکتا ہے تو قرآن یہی کہتا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَقَا عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، کہ تم رات کو نماز شب ادا کرو تاکہ تمہارا پروردگار تمہیں مقام محمود عطا کرے. یعنی درجات بلند ہونا، خدا کے قریب ہونا، مقام محمود تک پہنچنا، تو اس کے لیے تین اعمال ہیں، ایک مومنین کو کھانا کھلانا، دوسرا سلام کرنا، اور تیسرا نماز شب ادا کرنا. صلوات
پڑھ.
حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تیسرا سوال کیا کہ یا رسول اللہ، دنیا اور آخرت کے خطرات سے، ایکسیڈنٹ سے، خطرات سے، مشکلات سے، پریشانیوں سے، مس ہیپنز، مس فارچون سے بچنے کا کیا طریقہ ہے، کون سے وہ اعمال ہیں کہ جس کی وجہ سے دنیا میں اور برزخ میں اور آخرت میں انسان مشکلات، پریشانی، خطرات اور عذاب سے محفوظ رہتا ہے. تو اس میں تین چیزیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی. پہلی چیز ہے خشیت، دوسری ہے قناعت، اور تیسری عدالت. انسان کے دل خشیت الہی رکھتا ہو، there must be fear of Allah سبحانہ وتعالی in our hearts، اور جس کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے، anyone who is scared of torture of Allah سبحانہ وتعالی will never commit any sin. جس کو معلوم ہے کہ اللہ ہر جگہ، اللہ حاضر و ناظر ہے، دیکھ رہا ہے، روز معاشر اکاؤنٹیبلٹی اور حساب و کتاب ہوگا، تو پھر ایسا شخص جس کے دل میں خشیت الہی ہے وہ شخص کبھی گناہ نہیں کر سکتا. تو پہلی چیز کہ جس کے ذریعے سے انسان دنیا اور آخرت خطرات سے بچ سکتا ہے وہ ہے خشیت الہی. دوسری چیز ہے قناعت، چاہے امیر ہو انسان یا غریب ہو، ہر حال میں کنٹینٹ رہے. امیر ہو تو تب بھی تھوڑا کھائے، اتنا پہنے، اتنا کھائے جتنا اس کی ضرورت ہے، ضرورت سے زیادہ خرچ نہ کرے، اسراف میں گناہ میں آ جائے گا. اگر غریب ہو تب بھی ظاہر ہے کہ جو کچھ اس کو اویلیبل ہے تو انسان قناعت کرے. تو جو شخص خشیت رکھتا ہے اور قناعت کرتا ہے، اور تیسری چیز ہے عدالت، جو ہم عام اکثر ہم سے نہیں ہوتی، عدالت انصاف کرنا، چاہے انسان غصے کی حالت میں ہو، چاہے انسان خوشی کی حالت میں ہو، چاہے انسان غم کی حالت میں، کسی بھی حال میں ہو، انسان کوشش کرے کہ اپنے آپ کے لیے اور سب کے لیے جسٹ بنے، عدالت قائم کرے. جسٹس از ویری ویری امپورٹنٹ. اور ہر وہ شخص جو عادل نہیں ہے، جو عدالت نہیں کرتا، وہ ظالم ہے، اور اللہ ظالمین پر لعنت کرتا ہے، اللہ ظالمین سے دور ہے. اور آخری سوال جو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ سے پوچھا، وہ سوال یہ تھا کہ یا رسول اللہ، وہ کون سے اعمال ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ تعالی لوگوں کو جہنم کی آگ میں ڈالے گا؟ تو وہ بھی تین ہیں. رسول اللہ نے فرمایا اس میں سے پہلا ہے بخل، اسٹنجینس، انسان کنجوس بن جاتا ہے، یا تو انسان انسانوں کو ہیلپ کرنے کے لیے کبھی تیار نہیں ہوتا، یا پھر یہ ہے کہ خدا کے راستے میں کبھی خرچ نہیں کرتا، خمس واجب ہے نہیں دیتا، زکات واجب ہے نہیں دیتا، اس کے علاوہ کبھی کوئی فقیر آ جاتا ہے، کچھ ہو جاتا ہے، چیریٹی ہوتے، کچھ بھی نہیں کرتا. یعنی اللہ جو دیتا ہے انسان کوشش کرتا ہے کچھ بھی نہ جائے، اور اگر کچھ کرتا ہے تو پہلا کٹ انسان اللہ کے راستے میں جو کر رہا ہوتا ہے اسی کو لگاتا ہے کہ سب سے زیادہ میرا مال اللہ کے راستے میں جا رہا ہے. تو خدا مند محتاج جہنم میں پہلے ان لوگوں کو پھینکے گا جو بخیل ہیں. تو ان البخیل بعید من الناس وبعید من اللہ وقریب من النار، کہ جو شخص بخیل ہے وہ لوگوں سے بھی دور ہوتے ہیں، اسے لوگ بھی محبت نہیں کرتے، لوگوں سے بھی دور ہوتا ہے، اللہ سے بھی دور ہوتا ہے، لیکن جہنم کی آگ کے بہت قریب ہوتا ہے. اس لیے جو کچھ خدا عطا کرتا ہے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہر حال میں کچھ نہ کچھ جنروسٹی انسان کرتا رہے. دوسری چیز جو انسان کو جہنم کی آگ کا ایندھن بناتی ہے وہ ہوا نفس، the lusty desires، whatever I am wishing that must be fulfilled، چاہے دوسرے مر بھی جائیں، دوسروں کی انسلٹ بھی ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، میری کہی ہوئی بات پوری ہو، میرا میں نے جو کہہ دیا بس وہی حرف آخر ہے. تو جو ہوا نفس اپنے نفس کو فالو کرتا ہے، اپنی لسٹی ڈیزائر کو فالو کرتا ہے اور دوسروں پر ظلم کرتا ہے وہ بھی جہنم کا ایندھن بنے گا. اور آخری بات ہے عجب, انسان اپنے آپ سے محبت کرے, لو آف سیلف. وہ لوگ جو اپنے آپ سے محبت کرتے ہیں, کبھی انسان اپنی بیوٹی کی وجہ سے اپنے آپ کو محبت, کبھی مال کی وجہ سے میں بہت امیر ہوں, میں بہت خوبصورت ہوں, یا میں فلاں کا بڑا ہوں, میں میرا اتنا اقتدار ہے, میرے پاس یہ سٹیٹس ہے, میرے پاس یہ مال ہے, میرے پاس اتنا علم ہے, کسی بھی وجہ سے, علم کی وجہ سے, عبادت کی وجہ سے, مال کی وجہ سے, خوبصورتی کی وجہ سے, قبیلے کی وجہ سے, اختیارات کی وجہ سے, کسی بھی وجہ سے, جب انسان اپنی ذات کی محبت میں انوالو ہو جاتا ہے تو یہ ذات کی محبت, the love of self will throw the mankind into the hellfire. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان تینوں سے, کہ جو چیزیں انسان کو جہنم کی آگ کا ایندھن بناتی ہیں, ان سے اپنے آپ کو بچائیں. پہلی چیز ہے بخل, دوسری چیز ہے ہوا نفس, اور تیسری چیز ہے, اور جو پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو ان ہستی چہار معصومین خصوصاً حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پروردگار دنیا میں محمد والے محمد کے راستے پر گامزن رکھ, اور روز محشر محمد والے محمد کی شفاعت نصیب فرما. پروردگارا جس طرح نماز میں تو نے معراج رکھی, ہم سب کو یہ معراج نصیب فرما. پروردگارا محمد والے محمد کی انوار طیبہ اور طاہرہ کی ہمیں زیارت نصیب فرما, حج و زیارت سے ہم سب کو مشرف فرما. جو مومنین مومنات بیمار انہیں شفا کاملہ و عاجلہ عطا فرما. جو مومن مومنات رزق و روزی کی پریشانی پر وردگارا بحق کے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے رزق و روزی میں اضافہ فرما. خدا مند آج کس عظیم دن کے واسطے سے اور نعمت سے ہمارے امام کا جلد ظہور فرما, ان کی زیارت سے مشرف فرما, ان کے یاران و انصار میں ہمیں شامل فرما. اللہ ہمیں ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے. پروردگار ہم سب کے گناہوں کو مٹا دے, ہمارے مرحومین کے والدین کے گناہوں کو مٹا دے. پروردگار وہ مومن مومنات جن کے لیے کوئی دعا کرنے والا نہیں, بحق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج کی رات اور ان کے واسطے ان سب کو, ان سب کے گناہوں کو معاف فرما, ان کی قبروں کے اندر بہشت کے دروازے کھول دے. پروردگارا ہم سب کو ویسا بنا جیسا تو چاہتا ہے, ہم سب کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حقیقی غلام اور عاشق بنا. اللهم صل على محمد وعلى محمد, اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في حاضر الساعة وفي كل ساعة, وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا, حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.